نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمامی تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ انعام شریف کی ابتدائی آیات کی تشریح اور اس سے متعلق ضروری اور شرعی عقیدے اور نظریے کی وضاحت کا سلسلہ سورہ انعام کی ان آیتوں کے تحت ذکر کیا جا رہا تھا، اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے جہاں تک کا درس دیا گیا، یعنی آیت نمبر 20 تک، سفر حج سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں اس سے متعلق چند ضروری ابحاث پیش کی تھی، تو گزشتہ جمعہ ان کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ سورہ انعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اسلامی نظریات کو بڑے احسن انداز میں بیان کر رہی ہے۔ مکی سورتوں کے اندر عقیدے کو بڑے خوش اسلوبی انداز میں بیان کیا گیا ہے، شرعی عقائد اور جن باتوں کو مان کر اور جن پر یقین رکھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے اور جس پر اس کی نجات اور اس کی کامیابی موقوف ہوتی ہے، تو ان عقائد کا ذکر بڑی وضاحت اور دلائل کے ساتھ مکی صورتوں میں ہوا کرتا ہے، کیونکہ مکی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور مخاطب قوم جو ہے جن کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ مشرکین ہیں، وہ کفار ہیں، تو کفر ایمان کی ضد ہے، شرک توحید کی ضد ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو ماننے والا اور یقین کرنے والا ہوتا ہے، اور خدا کی وحدانیت کہ خدا ایک ہے، اس عقیدہ توحید کا جاننے والا ہوتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں اور جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے وہ 360 دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں اور باطل معبودوں کو بنائے ہوئے ہیں اور اسلام کے یکسر خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اب اسلامی نظریات کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ایمانیات میں کیا چیزیں رکھی ہیں اور مسلمان کو کن عقیدوں کو اپنے اندر بسانا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں مکی صورتیں اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہیں، کیونکہ سامنے جو قوم ہے اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کا عیب کفر ہے، ان کا عیب شرک ہے، تو جب کفر ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا، شرک واضح ہو جائے گا، تو پھر مسلمان کے لیے ایک گویا کہ ایسی حفاظت والی عمارت بن جائے گی کہ جس سے وہ کفر کی طرف نہیں جانے جائے گا اور شرک کی اس گھٹا ٹوپ وادی کے اندر قدم رکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو حضرات گرامی یہاں پر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے سب سے بنیادی عقیدے اور فاسد نظریہ کا رد کیا کہ وہ کائنات میں 360 خداؤں کے قائل ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس بات پر دلائل کے ساتھ جھنجوڑا کہ دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں، تمہارے بت اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ اپنے وجود میں تمہارے ہاتھوں کے تراشنے کے محتاج ہیں، یہ اپنے وجود میں تمہاری طرف سے گویا کہ کوشش کے محتاج ہیں، تو جو اپنے آپ میں تمہارا محتاج ہو وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوگا جو واجب الوجود ہو، جس کا وجود واجب ہو، یہ تو اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو سارے اپنے وجود میں اس کی جانب محتاج ہوتے ہیں، اور خدا کی ذات واجب الوجود ہوتی ہے. واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، جس کے وجود کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے، یا یوں سمجھو کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے بت تو ان آسمان کی تخلیق کے بعد بنے ہیں، تمہارے بت تو ان پہاڑوں کی تخلیق کے بعد بنے ہیں، تمہارے بت تو ان آبشار اور لالازار اور صحراؤں کے بعد بنے ہیں، تمہارے بت تمہارے ہاتھوں کی ضربوں کے بعد بنے ہیں، تو یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ مستحق عبادت کیسے ہو سکتے ہیں، اور تم اپنی عزت والی پیشانی ان کے سامنے عز و انکساری کے ساتھ کیسے نچھاور کر سکتے ہو؟ تو ایک ہی خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر ان تمام نظام کو چلایا ہے، لالا زار سبزہ زار اس کائنات کو بسا کر تمہارے سامنے رکھا ہے. اور یہی نہیں، تم سے پہلے بھی ہم نے قوموں کو ہلاک کیا ہے. دیکھو قریش، ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ قوم سمود تو تمہارے عرب ہی کے تھے نا، یہ تمہارے پڑوسی تھے، یہ تمہارے سے زیادہ سمجھدار تھے، تمہارے سے زیادہ دانا تھے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ ان کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کے اندر اپنے لیے گھر بنا لیا کرتے تھے؟ تو یہ سنگکاری ان کے اندر کہاں سے آ گئی، یہ سمجھداری ان کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ ہم نے ان کے اندر رکھی تھی، ان کے اندر اتنا ذوق علم رکھا تھا ہم نے کہ یہ پہاڑ کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے. لیکن تم نے نہیں دیکھا کہ آج وہ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہے، ان کا وجود نہیں ہے. تو ظالموں، تم سوچو تو صحیح کہ وہ اتنی ماہر اور زبردست قوم گئی کہاں پر، اور اتنی زبردست قوم جس کے پاس یہ ملکہ تھا تو کس ذات نے ان کو ختم کر دیا؟ فرمایا کہ وہ ہم ہی ہیں جنہیں ہم نے انہیں ایک انسانی عروج اور بام عروج پر پہنچایا، عقل اور قوت اور اعصاب کی انتہائی مضبوطی عطا کی. لیکن جب انہوں نے ہمارے سامنے 360 خداؤں کو ماننا شروع کر دیا، تب بھی ہم نے ان کو دلائل دینا شروع کیا، دلائل کے ذریعے منوایا، لیکن وہ باز نہ آئے. ہمارے نبی حضرت صالح جب ان کے پاس پہنچے تو سورہ انعام میں اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے جو گزشتہ درسوں کے اندر بھی گزری ہے. فرمایا کہ انہوں نے ہمارے نبی سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مان لیں گے، لیکن اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال دیجئے، اور اس اونٹنی کی علامت یہ ہے کہ وہ حاملہ ہو، اور جب وہ نکلے تو وہ بچے کو جنے. تو کہا کہ یہ سارے شرائط اگر آپ پیش کر دو تو ہم مان لیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کے ذہنوں میں وہ نقطہ تازہ کر دینا چاہتا ہوں. رب کریم جب کسی قوم پر کوئی نبی بھیجتا ہے اور اسے اپنے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، تو وہ قوم اگر انکار کرتی رہے تو ان پر عذاب نہیں آتا. انکار کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، صرف انکار کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، بلکہ انہوں نے انکار کیا ہے تو پھر اس انکار کے تدارک کے لیے نبی اس پر معجزات پیش کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا، دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ان کی عقل کو ہلا دینے والے اور جو ان کی عقل کے دائرے میں آ نہ سکے، ایسی باتیں نبی کے معجزات کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. اور اگر وہ خدا کو نہیں مانتے تو ان کو ایک دلیل دی گئی، انہوں نے کہا پھر بھی نہیں مانتے، تو کہا دو دلیل دی گئی کہا پھر بھی نہیں مانتے، کہا تین دلیل دی گئی کہا پھر بھی نہیں مانتے، 100 دلیل دی گئی نہیں مانتے، پھر عذاب آتا کب ہے؟ تو کہا گیا کہ جب قوم اپنے منہ سے کسی خاص دلیل کا مطالبہ کر دے کہ نبی تم نے اتنے دلائل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن ایک ہمارے دل کی بات کر کے دکھا دو تو ہم خدا کو مان لیں گے. اب جب قوم اپنے منہ سے کسی دلیل کا مطالبہ کر دے، اور تو قوم سمود نے وہاں پر ایک مطالبہ کیا اور اس بات کو ذکر کیا کہ ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو مان لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا چمتکار ہمیں کر کے دکھائیں، ایک ایسا عجوبہ کر کے دکھائیں. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ جناب کیا کر کے دکھایا جائے؟ تو کہا کہ ایسا کر کے دکھائیں کہ یہ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، کہاں کہ اس میں سے نرم اعصاب والی فربا جسم والی حاملہ اونٹنی نکلے. اب دیکھیں کیسا مطالبہ ہے کہ ایک پہاڑ پتھر میں سے جانور نکل جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ اس پہاڑ میں سے آپ اونٹنی کو نکلوائیں اور وہ حاملہ ہو اور وہ بچہ جنے. اللہ کے حضور عرض کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مولا یہ مطالبات کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ بالکل ایسی ہوگا. کیا اس کے بعد تم خدا کو مان لو گے؟ کیا اس کے بعد تم شرک چھوڑ دو گے؟ کیا اس کے بعد تم ایک خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو جاؤ گے؟ کہا جی ہو جائیں گے. اگر اس قسم کے مطالبات آپ ہمیں بتا دیں تو ہم ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اشارہ کو اس پہاڑ کی جانب سے. اب دیکھو اللہ کی قدرت کا مظہر کہ اونٹنی نکل آئے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا اپنے عصا سے اشارہ فرمایا, ایک جناب ہاتھوں سے اشارہ کیا, پہاڑ شق ہو گیا اور خدا کی قدرت کے مظہر کو دیکھی اللہ اکبر, وہاں سے اونٹنی ظاہر ہوئی اور وہ اونٹنی ایسی جو حاملہ تھی. اب اونٹنی اندر تھی کیسے, اسے حاملہ کیا کس نے؟ یہ خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں. اب وہ کافر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جب تک نر نہ پہنچے تو مادہ حاملہ کیسی ہو, اور پتھر کے اندر جاندار اور زی روح کے وجود کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا. اب ایک زی روح چیز اندر سے نمودار ہو رہی ہے اور وہ بھی حاملہ ہے, عقل کو ہلا دینے والی بات ہے. اور وہ نکلنے کے ساتھ حمل بھی پورا میعاد کو پہنچا ہوا ہے اور بالکل سالم بچہ جس طرح اونٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس ناقۃ اللہ سے, اللہ کی اس اونٹنی سے گویا کہ بچہ پیدا ہوا. اب کہا کہ دیکھو جو تمہارا مطالبہ تھا, میں نے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رکھنا تھا کہ صرف انکار پر عذاب نہیں آتا. اگر امت انکار کرتی ہے تو رب اور دلیل دیتا ہے, انکار کرتی تو اور دلیل آتی, انکار کرتے اور معجزات آتے, انکار کرتے اور دلائل آتے. لیکن جب وہ اپنے منہ سے کسی ایک دلیل کو بنائے کہ ایسا کر دے تو مان لیں گے, بس اتمام حجت ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں چلتی. اب جب قوم سمود نے اتمام حجت کر لی, اونٹنی کے تمام ثبوت پہنچ گئے, جس طرح انہوں نے ذہن میں اپنی طرف سے ٹیڑھا میڑھا ادھر ادھر سے لا کے جو نقشہ بنایا تھا خدا نے اپنی قدرت کے تحت اس کو پورا کر کے دکھا دیا. کہا کہ ٹھیک اب مان لو. تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا, اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اب کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا اب اتمام حجت ہو چکا ہے, اب تمہاری عزت, تمہاری شہرت, تمہاری نخوت کو پیوند خاک کر دیا جائے گا, تمہاری جرت اور ہمت کو اور تمہارے پکے محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے گا. سورہ انعام میں اللہ نے قریش کو جھجھوڑتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر ایک صلاحیت کا مادہ ہے, تمہارے اندر ایک انصاف کا مادہ ہے. غور نہیں کرتے کہ یہ تمہارے ہی عرب کے لوگ تھے, اتنے بڑے سمجھدار, اتنے بڑے ذہین فطیر, کس نے انہیں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا؟ کیا ہو گیا کہ پوری قوم صفائے ہستی سمٹ گئی؟ تو یہ مکی صورتوں کا سبحان اللہ سب سے بڑا ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ اس میں عقیدے کی زبردست تصحیح کی جاتی ہے. کیونکہ مخاطب قوم مشرک ہے اور کافر ہے تو کفر کو بیان کیا جاتا ہے, شرک کی برائیوں کو واضح کیا جاتا ہے, جس سے مسلمان کے لیے کھل کر ہی ایمان سامنے آ جاتا ہے. اگر رات کی تاریکی بیان کی جائے تو دن کی روشنی خود واضح ہو جاتی ہے, مرض کی برائیاں بیان کی جائے تو صحت کی صلاحیت خود ہی واضح ہو جاتی ہے. تو جہاں کفر کو زچ کیا جا رہا ہے اور شرک پر ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے تو شرک کے اندر سے توحید نکھر کر آ رہی ہے اور کفر کے طلسم ٹوٹنے سے ایمان نکھر کر آ رہا ہے. محترم ناظرین سامعین, یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ 20 آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب 21 آیت جو ہم نے خطبے میں پڑھی ہے یہ تسلسل ہے, کیونکہ اگر یہ میں بات دوبارہ ریپیٹ نہ کرتا تو آگے کی بات کو سمجھنا, کیونکہ قرآن ایک ربط میں بات کرتا ہے, یعنی کہ آپ سے بات کرتے ہوئے کہیں چلا گیا. یہ سمجھنے والا شخص جانتا ہے کہ جس کا شرح صدر جتنا ہوتا ہے وہ قرآن کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کو ایک ربط میں بیان کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے, کوئی بات بدلتی نہیں ہے. ہاں تمہارے اندر خود فکر نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, استعداد نہیں ہے, اس لیے تمہیں یہ کلام بدلتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جس کو خدا اپنے فضل سے جس کا سینہ شرح کر دیتا ہے وہ ایک ہی سمجھتا ہے کہ جناب الف لام کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے, اور وہ انصاف ہے, وہ دیانت ہے اور فلاح انسانیت کا ایک عظیم دستور ہے. اب 21 آیت شروع ہو رہی ہے جس کو خطبوں میں ہم نے خطبے میں ذکر کیا. یہاں پر بڑے زبردست انداز میں انسانیت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اس کو صرف یہ نہیں کہ یہ کفار کی مذمت ہے, قرآن ہر طبقے کے لیے نصیحت ہے. سب سے بڑی نصیحت مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم کیا چیز ہو, کہ کفاروں میں کوئی کم صلاحیت تھی لیکن انہوں نے جب یہ برائیاں کی تو ہم نے بولی بصری کی طرح کر دیا اور ایک ان کو گویا کہ گمائی ہوئی اور تاکہ نسیا میں گم کی ہوئی قوم کی طرح کر دیا. تو مسلمانوں تم اپنے قدموں کو پائے استقامت پر رکھو. آج یہ خرابی ہے معاشرہ تمہاری بدعملیوں کی طرف سے ہو رہی ہے. فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب او کذب بآیاتہ, کہ بے شک محبوب اور کون زیادہ ظالم ہے ان میں سے. انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے کہ جنہوں نے اللہ پر بہتان لگایا, اللہ پر جھوٹ بولا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. انہ لا یفلح الظالمون, اور بے شک فلاح نہیں پائیں گے اللہ کی جانب سے جو ظلم کرنے والے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے اور مشرکین مکہ کے دو ظلم کو بیان کیا. پہلا ظلم تو یہ تھا کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا, اور دوسرا ظلم یہ تھا کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلایا. جو جھوٹ باندھا وہ کیا تھا, اپنی طرف سے بت بنا لیے اور کہا خدا زمین آسمان بنا کے تھک گیا اور خدا ان کو دے دیے, اور 360 بت بنایا کہ یہ بچہ دینے والا ہے, یہ بیٹی دینے والا ہے, یہ بیٹا دینے والا ہے, یہ بارش دینے والا ہے, یہ روٹی دینے والا ہے, یہ فلانا کام کرنے والا ہے. کسی نے پوچھا, بھائی یہ تو تم نے کل پتھر اٹھایا تھا, سنا تھا اس پر گوبر لید لگی تھی, اس کو تم نے دھویا اور پتھر سے دو تین ہتھوڑیاں ماری اس پر اور تم نے بت بنا دیا. یہ تو خود اتنی گندی جگہ سے آیا اور جناب اس کو تم نے اپنی جستجو سے تیار کیا, یہ خدا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تک تو یہ تھا نہیں. تو کہا کہ نہیں, بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھو کتنی بڑی زمین بنائی ہے اور کتنا بڑا آسمان بنا. کہا جو آدمی اتنا بڑا کام کرے وہ تھکتا نہیں ہے؟ کہا انسان تو تھک جاتا ہے. تو کہا رب بھی تھک گیا معاذ اللہ, اور رب کریم تھک گیا اور اس نے اپنی ساری صفتیں بیٹا دینے کی, بیٹی دینے کی, رزق دینے کی, ان بتوں میں تفویض کر دی باعتبار الوہیت کے, یعنی ان کو خدا بنا دیا. یہاں پر ایک قاعدہ اور سن لیجئے, صرف مشرکین کی غلطی یہ نہ تھی, اللہ کے صفات تو مسلمان بھی اولیاء اور انبیاء میں مانتے ہیں, مشرکین بھی اپنے بتوں میں مانتے ہیں, تو اس میں یکسوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ بتوں کو تو نہ خدا نے کوئی صفت دی تھی, نہ کوئی عزت دی تھی, نہ وہ اس کے مستحق تھے. اولیاء انبیاء کو خدا نے خود دیا ہے اور وہ اس کے مستحق تھے. ٹھیک ہے, تو بتوں کے اختیارات خود ساختہ تھے اور انبیاء اور اولیاء کے اختیارات خدا ساختہ ہے. بتوں کے لیے مشرکین نے جو اختیارات مانے تھے وہ اپنی طرف سے کہانیاں بنائی تھی, وہ اپنی طرف سے گڑے تھے, لیکن مسلمان انبیاء اور اولیاء کے لیے جو اختیارات مانتے ہیں یہ خود نہیں لکھی انہوں نے, نہ خود گڑی ہے, یہ خدا نے ایجاد کی ہے, مسلمان اسے مان رہے ہیں. بنیادی نقطہ تو اس میں یہ ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کریم اپنی ہر صفت اپنے محبوبوں کو دیتا ہے, اور محبوبیت کی سب سے بڑی علامت ایمان ہے. جو ایمان میں جتنے بلند ہوتے ہیں وہ خدا کے محبوب ہوتے چلے جاتے ہیں. میں انبیاء کے سوا بات کر رہا ہوں, انبیاء کے سوا, یعنی انبیاء کی تعلیمات پر جو عام انسان عمل کرتا ہے ایمان لانے کے بعد, تو وہ جتنا اخلاص اللہ ہی کی طرف, جتنا میں نے گزشتہ دنوں حضرت عمر پر تقریر کرتے ہوئے اس اخلاص کی نظیر, حضرت عمر بحیثیت امام الصوفیہ جو میں نے گزشتہ دنوں تقریر کی تھی کہ حضرت عمر کو دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ صوفیت کوئی نیا مذہب نہیں ہے, حضرت عمر تو صوفیوں کے امام ہیں, اور تصوف کی نظیر آپ کی ذات سے ملتی ہے. تو اب جو اخلاص کے اندر اللہ ہی کے لیے کرنا ہے اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا. تو رب کریم اس محبوبیت کی شرط کی وجہ سے, جو بخاری کی حدیث ہے کہ جب اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے, محبوب ہو جاتا ہے, وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے, اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے, اس کے بعد رات کو بھی اسے قرار نہیں آتا, میری محبت اس کے دل پر اتنی گہرا اثر ڈالتی ہے کہ وہ سردی کی رات میں لوگ موٹے موٹے کمبلوں کے اندر خواب خرگوش میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ ٹھنڈا پانی سے اپنے آپ کو وضو کرواتا ہے اور کھڑے ہو کر مجھے یاد کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب اس کی راتوں میں جو دل میں میری عشق اور محبت کی آگ جل رہی ہوتی ہے وہ اس کے قرار کے لیے کبھی قیام میں ہوتا ہے, کبھی سجود میں ہوتا ہے, تو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر اس وقت وہ اپنے اخلاص کی نظیر اور ان درجات کو پورا کر چکا ہوتا ہے, تو میں اپنے تاج محبت سے اس کو سرفراز کر دیتا ہوں. جب میں اپنے تاج محبت سے اس کو سرفراز کرتا ہوں, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس وقت رب کریم فرماتا ہے کہ پھر وہ میرا اتنا محبوب ہو جاتا ہے, محبوب کے سارے نخرے تو مہی بھی اٹھاتا ہے نا, محبوب کے سارے نخرے تو مہی بھی اٹھاتا ہے نا. اس پر ایک بات میں مزید عرض کر دوں آپ کے سامنے, حضور سیدنا محمود غزنوی علیہ رحمت, بعض بدبخت محمود غزنوی علیہ رحمت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, لیکن عنقریب ان کا حال بہت خواری اور ذلت والا ہوگا اگر وہ اس سے توبہ کر لیں اور اولیاء کی گستاخی چھوڑ دیں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ صرف مجاہد نہیں بلکہ خدا کے نیک بندے اور ولی کامل بھی ہیں.
آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا تو دیکھا کہ جناب گوالیوں کا علاقہ ہے، وہ دودھ نکال رہے ہیں، ان میں ایک بچے کو دیکھا، وہ گندا پندا بچہ ادھر ادھر پھر رہا تھا، لیکن نگاہ ولایت اس بچے کی تقدیر اور بام عروج کو دیکھ لیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کے والد سے کہو کہ یہ بچہ ہمیں دے دے، یہ بچہ ہمارے سپرد کر، عزیزوں نے سپرد کر دیا، لے گئے اس کو، پہلے تو وہ گندا پندا پھرتا تھا، اب جب محمود کا محب ہو گیا، اس کا محبوب ہو گیا، اور جب دربار میں لایا گیا تو شاہی لباس پہنایا گیا اسے، تاکہ اب اس سے محمود کی عزت وابستہ ہو گئی، اگر اسے اسی طرح گندا پندا لا کر کرسی پر بٹھا دیا جاتا لوگ کہتے دیکھو یہ ہے محمود غزنوی کا محب، جب یہ اتنا گھٹیا ہے تو یہ بادشاہ کا مزاج کیسے ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ محمود جب کس سے محبت کرے، اسے اپنے دربار اور اپنے مزاج کے برابر بنا کر دربار میں پیش کرے، تو خدا جسے محبوب کر لے اسے کس طرح بنا کر کائنات میں رکھتا ہوگا، انہیں بے اختیارہ، انہیں پتھر جیسا سمجھنا، یہ کفر اور گویا کے منافقوں کا طریقہ رہا ہے، اور انہیں خدا کی قدرت کا مظہر، ان سے محبت کرنا، یہ خدا کے دربار کی آداب اور اس کے محبوب کی تکریم کی دلیل ہے۔ تو اب خدا جسے محبت کر لیتا ہے تو پھر اسے بڑے مقام اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ تو میں ضمن یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر دو چیزیں ان کے ظلم کی بیان کی گئی، کہ پہلا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا، وہ جھوٹ یہ کہ بتوں کے لیے انہوں نے خدائی مان لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو اپنی طرف سے جتنا چاہے وہ دیتا ہے، کسی کو چوپڑی دے کے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دیتا ہے، یہ احادیث کے اندر ذکر ہے۔ تو جب وہ خود دیتا ہے کہ وہ میرا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ محمود نے تو اپنے محبوب کو تخت پہ بٹھایا تھا، لیکن یہ تو خدا کا محبوب ہے، فرمایا یہ پھر یہ دیکھتا نہیں بلکہ میں خود اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، کہا یہ پھر چلتا نہیں میں خود اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، فرمایا پھر کسی ہاتھ کی طرف کوشش نہیں کرتا میں خود اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، فرمایا کہ اس کی شان اور عظمت اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے کہ میری صفات اس کو گھیر لیتی ہے، اب یہ دیکھنا چاہتا ہے تو میرا نور اسے دکھاتا ہے، وہ دیکھتے تو تم بھی ہو، دیکھتا میرا محبوب بھی ہے، لیکن میرا محبوب ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، اگر وہ تمہاری ہی طرح دیکھ سکے تو خدا کے دربار میں بیٹھے ہوئے اس کے محبوب کی حیثیت کیا ہوگی پھر۔ اس لیے امام راضی کہتے ہیں کہ قریب اور بعید کو اس کے لیے قریب کر دیا جاتا ہے، مشکل اور آسان کام کو اس کے ہاتھ مسخر کر دیا جاتا ہے، قریب اور دور کی مسافتوں کو اس کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تھانوی صاحب بھی اپنی کتاب کے اندر بڑے مسرت انداز کے اندر حضرت عبدالعزیز بن دباغ کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن دباغ ایک دفعہ وجد کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں کو آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں۔ عاشق لائے مرٹھی نے ان کی کتاب الابریس کی تخریج کی ہے اور ان کے نزدیک مستند کتابوں میں شمار ہے۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضور گزشتہ شب ہم نے آپ کو ذکر میں دیکھا کہ آپ پر کیفیت بنی اور آپ ذکر میں کھڑے ہو گئے اور دایاں پاؤں آگے کرتے تھے پیچھے کرتے تھے، حضور راز کیا تھا؟ فرمایا ذکر میں میں اپنے آپ کو بھول گیا، میری روح میرے جسم پر غالب آئی، اور جب خدا کے قرب میں پہنچی تو خدا نے کہا عبدالعزیز تو نے اتنے اخلاص سے ہمیں یاد کیا کہ تجھے تاج ولایت سے ہم نے سرفراز تو کیا، تاج محبوبیت سے بھی سرفراز کیا، آج ہم نے اپنی کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آج اس کی سیر کر۔ فرمایا میں نے سیر کرنے کے لیے پاؤں بڑھائے، خدا نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی۔ فرمایا میں نے جب پاؤں بڑھایا تو زمین کی وسعتیں ختم ہو گئی، میں نے کہا کہ پاؤں رکھوں تو کہاں رکھوں۔ تو یہ وہ مقام محبوبیت ہے جس کا صحیح بخاری میں ذکر ہو رہا ہے کہ جناب میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ خدا یہ تمام چیزیں بننے سے پاک ہے لیکن خدا اپنی صفات سے اس کو گھیر لیتا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں اولیاء کو ملتی ہے تو میرے آقا کے وسیلے سے ملتی ہے اور توسط سے ملتی ہے، لیکن محترم سامعین اس بات پر ذرا غور فرمائیے آپ کہ رب یہ ساری صفتیں دیتا ہے، قرآن میں کیا حضور کو رؤوف نہیں کہا گیا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محبوب ہم نے تجھے تیری امت کے لیے رؤوف بھی بنایا اور رحیم بھی بنایا۔ کیا میرے محبوب کو قرآن مجید فرقان حمید نے انہ لقول رسول کریم نہیں کہا؟ یہ کریم کس کا نام ہے؟ خدا کا نام، لیکن دے دیا محبوب کو۔ رؤوف کس کا نام ہے؟ خدا کا نام ہے، دے دیا محبوب کو۔ رحیم کس کا نام ہے؟ خدا کا نام ہے، دے دیا محبوب کو۔ آپ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی حفیظ علیم، میں حفیظ علیم ہوں۔ حفیظ کس کا نام ہے؟ خدا کا نام۔ علیم کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت ہے۔ سب محبوبوں کو دے دیا جتنا چاہا، ان کی وساط کے مطابق دے دیا. ایک چیز خدا نہیں دیتا کسی کو، وہ کیا ہے؟ الہ ہونا، خدا ہونا. الوہیت کی صفت خدا کسی کو نہیں دیتا، اس لیے کہ الوہیت کی صفت کسی میں جا بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ کسی کو الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وجود قدیم ہو، اور خدا کے علاوہ کوئی ذات قدیم ہی نہیں ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مشرکین کا سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ صرف وہ اپنے بتوں میں خدا کی صفات نہیں مانتے تھے بلکہ خدائی مانتے تھے، الوہیت مانتے تھے، اور الوہیت بندوں کو دی نہیں جا سکتی، مخلوق کو دی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے اہل ہی نہیں ہے. اور پہلی بات میں پھر عرض کر دوں کہ نہ بتوں کو کوئی صفت دی گئی نہ وہ اس کے مستحق تھے، یہ کافروں نے اپنی طرف سے فلسفہ بنایا تھا. انبیاء اور اولیاء کو صفتیں دی گئی ہے، وہ ہم نے نہیں دی ہے، وہ خدا نے خود دی ہے. لیکن انبیاء اور اولیاء کو بھی خدا نے ایک صفت نہیں دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الہ ہونا. اس لیے کہ تمام مخلوق میں اور تمام اہل ایمان میں سب سے برگزیدہ ذات آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے باوجود خدا نے ان کو ہر شے عطا فرمائی، اتنا محبوب بنایا کہ جب کوئی کہنے لگا خدا کون ہے تو فرما الرحمن، رحمان کون ہے؟ فرما علم القرآن، جس نے محمد کو قرآن سکھایا. فرما خدا کون ہے؟ فرما فلا و رب کا، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. کہیے آسمان کا رب خدا ہے، یہ زمین کا رب خدا ہے؟ کہ یہ تو ہے، لیکن خدا جس پر خوش ہوتا ہے اس کہنے پر کہ میں محمد کا رب ہوں. کہ آسمان میں وہ حسن نہیں، زمین میں وہ حسن نہیں جو ذات مصطفیٰ کے اندر ہے. تو خدا جس کے وجود سے اپنا تعارف کرانے میں خوشی چاہتا ہے وہ حبیب کبریا کی ذات ہے، محمد عربی کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو بندہ ہی رکھا، اور آپ مخلوق خدا بندی ہی ہے، خدا نہیں ہے. تو جب محمد رسول اللہ کو خدائی نہیں دی گئی تو بتوں کو کہاں سے مل جائے؟ تو یہ سب سے بڑی شرکی ان کے لیے جڑ تھی. تو یہ آیت نمبر 21 کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، اور اس آیت کے وسیلے سے دعا کرتے مولا ہمارے دلوں میں چراغ توحید کو مزید روشن فرما دے، ہمارے دلوں میں چراغ توحید کو مزید روشن فرما دے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ کی جو ضربے قلبوں پر لگاتے مولا، ان نقوش کو ہمارے قلوب کے اندر مرتسم فرما دے. ما فی قلبی غیر اللہ مولا اس راز سے ہمیں آشنا فرما دے. ما فی قلبی غیر اللہ مولا اس دریا سے ہمیں بھی سیراب فرما دے، چند قطرے ہمیں بھی بتا دے کہ توحید کی شمع جب دل میں روشن ہوتی ہے تو زبان پر تیری ذات کی محبت کے چشمے اور چاشنی اور حلاوت کیسے نمودار ہوتی ہے. مولا اس آیت کی وساطت سے دعا کرتے ہیں ہم مسلمانوں کو پرچم توحید اور رسالت کے تلے جمع فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. مولا کریم زمینی آسمانی بلا و آفات اور ناگہانی آفتوں سے مولا ہمیں محفوظ فرما، ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ فرما. مولا کریم ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ فرما، عافیت والا مال، عافیت والی عمر، اور عافیت والی موت عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما. اس کلام اللہ کی برکت سے مولا، تیرے کلام کی برکت سے کل قیامت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.